نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین. آج ہم سورۃ التوبہ شروع کریں گے. سورۃ التوبہ اس کا دوسرا نام سورۃ البرات بھی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ اس کا پہلا لفظ ہی ہے اسی سے اس کا یہ نام ہے. مدنی سورت ہے اور اس میں 129 آیات ہیں. اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام جیسے مکھ, شقہ, شہ اور البحوث. اچھا, المکھ شقہ شہ کیا ہے؟ میم قاف شین اور اینڈ میں ہا. قشقشہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی آدمی کو خارش یا چیچک کی بیماری سے نجات اور شفا دینا, اور یہاں پہ مسلمانوں کو منافقین سے چونکہ نجات دینے کی بات ہے, اور اس صورت میں منافقین کی سزا کے متعلق بھی آیات نازل ہوئیں جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اسی صورت میں آیت نمبر 101 میں. اس کا نام البحوث بھی ہے کیونکہ اس میں منافقین کے بارے میں بحث بھی کی گئی ان کے احوال کے متعلق. اور منقرہ بھی اس کا نام ہے. تنقیر کا معنی بھی بحث اور تفتیش ہوتا ہے. اور مبعثرہ بھی ہے, مسیرہ بھی ہے, کیونکہ ان کا معنی ہوتا ہے کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا, تو منافقین کے نفاق کو ظاہر کیا گیا نا. اور الحافرہ اس کا یہ بھی ایک نام ہے جس کا معنی بحث کرنا ہے. اور مخزیہ بھی ہے, خزی ہوتی نا رسوائی, تو رسوا کرنے والی صورت جس نے کئیوں کے نفاق کا پردہ چاک کر دیا تھا وہ رسوا ہو گئے تھے. اور مدمدہ بھی ہے اس کا نام, مشردہ بھی ہے ہلاک کرنے والی. تو اس صورت کے بہت سارے نام ہیں, اور سورۃ العذاب بھی اس کو کہتے ہیں. اور توبہ تو اس کا سب سے زیادہ جو کامن نیم اس کا دیکھیں گے اور قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا وہ ہے التوبہ, کیونکہ اس میں توبہ کا لفظ بہت زیادہ آیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی توبہ قبول فرمائی تھی اس میں, حضرت کعب بن مالک کی, ہلال بن امیہ کی, مرارہ بن ربیع کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم, تو ان تین صحابہ کی توبہ قبول کی گئی. آیت نمبر 118 میں اس کا ذکر آتا ہے. اس وجہ سے اس کا نام سورۃ التوبہ بھی ہے. بہت دلچسپ واقعہ ہے, انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. اور البرات میں نے آپ کو بتا دیا, پہلا اس کا لفظ ہے, اور بری ذمہ ہونا, بیزار ہونا, یہ اس کا معنی ہے. اور اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالی نے چونکہ بتا دیا کہ مشرکین سے اللہ تعالی بیزار ہے, بری ذمہ ہے. اب اس صورت کی ٹائمنگ کیا ہے, کیونکہ اس صورت کو بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ کیا اسباب تھے اس کے, کس وقت میں یہ نازل ہوئی, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں یہ وہ صورت ہے جس کو سب سے زیادہ مس انٹرپریٹ کہہ سکتے ہیں یا مس کوٹ کہہ سکتے ہیں, مس کوٹ کیا جاتا ہے. بعض لوگ مسلمانوں میں سے جن کو کافروں پہ بہت غصہ ہوتا ہے وہ اس صورت کی آیتیں نکال کے اور ان کو مس کوٹ کرتے ہیں اور اپنے کئی ہڈن ایجنڈس کو مطلب اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. اور جو اسلام کے دشمن ہیں وہ بھی اسی صورت کی آیتوں کو نکال کے اور ان کو مس کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اسلام کہتا ہے کہ یہ ایسے کیا جائے, اس طرح مارا جائے. دیکھو ہم تو کہتے ہیں یہ کتنا بروٹیلٹی سکھاتا ہے, کتنا تشدد والا دین ہے, تو دیکھو قتل و غارت سکھاتا ہے لوگوں کو. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے آپ انشاءاللہ, بلکہ جب یہ سورت پڑھیں گے نا تو جیسے میں اپنا بتاتی ہوں کہ جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے. آپ محسوس کریے گا جب ہم انشاءاللہ تفسیر دیکھیں گے. بعض لوگ اس صورت سے بہت بھاگتے ہیں, بلکہ بعض جگہ پہ تو کیا آواز نہیں آ رہی, بلکہ بعض جگہ پہ تو اس سورت کو سلیبس سے نکال دیا گیا کہ یہ سورت تو بہت پرتشدد سورت ہے. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. جب انشاءاللہ آپ کی تفسیر کو دیکھیں, لیکن دیکھیں صحیح جگہ پہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس یعنی حالات میں کیا اس کے پیچھے تھا, یعنی اسباب نزول. یہ بھی تفسیر میں ایک سمجھنے نقطہ کہ اسباب نزول کو دیکھنا اور اس کے مطابق تفسیر کو دیکھنا. اگر آپ کسی کی بھی بات کو, اب میں کتنی باتیں اتنی دیر میں کرتی ہوں, ان میں سے کوئی ایک بات آپ نکال کے اور اس کو کہہ دیں دیکھو انہوں نے تو یہ کہا تھا, اور وہ ایک جملہ بس کہہ دیں, تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آگے کیا کہا, پیچھے کیا کہا اور کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی, دیکھا یہ تو یہ کہتی ہیں, تو وہ تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی, کیا سے کیا مطلب دے دے گی. تو بعض لوگ ایک آیت بیچ میں سے نکال کے اس کا وہ حصہ لے کے اور لوگوں کو بیان کرنے لگتے ہیں. اب آپ اس صورت میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے, مگر ایک بہت ممتاز جو اس کی ایک بات جو ڈفرینٹ ہے دوسری صورتوں سے وہ کیا ہے, وہ ہے کہ یہ بسم اللہ اس میں شروع میں بسم اللہ کے بغیر ہے, بسم اللہ نہیں لکھی گئی. آپ اپنے قرآن پاک کے مصحف میں بھی دیکھ لیں گے کہ بسم اللہ وہاں سے غائب ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ واحد صورت ہے قرآن کریم میں جس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی, باقی ساری قرآن کی صورتیں بسم اللہ سے ہی شروع ہو رہی ہیں. اس کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہے, اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تو ہم نہیں پڑھتے, کہ اس سے زیادہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا. حضرت عثمان سے ابن عباس نے پوچھا تھا کہ کیوں اس کے پہلے جو جیسے دوسری صورتوں کے اندر بسم اللہ لکھی گئی ہے تو اس میں کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے پھر یہ بات فرمائی کہ جب کوئی بھی آیت اترتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے لکھنے والوں میں سے کسی کو بلا کے فرما دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں لکھ دو جس میں یہ ذکر ہے, یعنی وہ والی فلاں صورت جس میں یہ بات ہوئی ہے نا اس میں اس کو لکھ دو, فلاں جگہ پہ لکھ دو. سورہ انفال مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اور سورت برات سب سے آخر میں اتری تھی. سمجھا گئی اب بات, ہم نے پہلے سورت الانفال پڑھی تھی نا مدنی سورت, اب یہ بھی مدنی سورت ہے لیکن یہ آخر میں اتری, اور بیانات دونوں کے ملتے جلتے تھے. مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ بھی اس میں سے نہ ہو, یعنی سورہ انفال میں سے نہ ہو. یہ کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے عہد میں قرآن مجید کو کتابی صورت میں کمپائل کیا تھا. پہلے تو یہ ادھر ادھر صورتوں کی کہیں کسی کے پاس کوئی کوئی صورت کسی کے پاس تھی, انہوں نے باقاعدہ ایک جگہ پہ سب کو کمپائل کر دیا تھا. اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھی تو ان کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ کوئی مستقل سورت نہیں ہے بلکہ کسی دوسری سورت کا پارٹ ہے, اور اب اگر یہ کسی دوسری سورت کا پارٹ ہے تو وہ کون سی سورت ہو سکتی ہے. اور یہ بھی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورت انفال اور سورت توبہ ان کو ملی ہوئی صورتیں کہا جاتا تھا, تو لکھنے میں یہ اس طرح سے لکھی گئی کہ سورہ انفال کے ختم ہونے پہ سورہ توبہ کے ساتھ اس کو ساتھ ہی اٹیچ کر دیا گیا اور بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی, کیونکہ صورتوں کے دیکھیں آیتیں چل رہی ہیں ان کے بیچ بیچ میں تھوڑی بسم اللہ لکھی جاتی ہے. تو یہ انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ نے ہم سے نہیں فرمایا کہ یہ یعنی اس کے درمیان بسم اللہ لکھی جائے. اس کو سبع طوال میں سے کہا جاتا ہے, یعنی سیون ان صورتوں میں سے جو لمبی صورتیں ہیں, سات لمبی صورتوں میں سے. اب سی سات لمبی صورتیں کون سی ہیں, سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیں, پہلی جو سات صورتیں ہیں نا جس میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے سبع طوال. تو اگر آپ کو کبھی کوئی پوچھے سبع طوال کون سی ہیں تو آپ بتائیں گے البقرہ, آل عمران, النساء, المائدہ, الانعام, الاعراف اور انفال, اور یہ ساری ہیں جن میں ساری 100 آیتیں ہیں, تو ان میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی وہ یہی سورت توبہ ہے, یعنی آخری پوری. ویسے آیت تو نازل ہوئی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 176 جو تھی وہ آخری آیت تھی, یستفتونہ کا جیسے سٹارٹ ہوتی ہے کلالہ کے بارے میں جو آیت ہے, تو وہ لاسٹ آیت تھی، لیکن پوری سورت ایز اے سورا پوری جو ہے نا وہ مکمل یہی نازل ہوئی۔ تو یہ نزول کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ سورا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سورت کی بعض آیات ڈفرینٹ ٹائمنگز میں نازل ہوئی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ اکٹھی نازل ہو گئی، مختلف ٹائمنگز میں بعض آیتیں نازل ہوئی ہیں، مگر یہ ہے کہ اس سورت کے نزول کے دوران کوئی اور سورت درمیان میں نہیں آئی، کوئی اور سورت درمیان میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ اچھا، اب بیک گراؤنڈ اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تھوڑی سی آپ ٹائمنگ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، بلکہ اس کو اس طرح سے لکھ لیں، ٹائمنگ کو یاد رکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے مدینہ ہجرت کی، آپ سب کو یہ پتہ ہے ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہو گیا، تو سکسٹھ ہجری میں، کون سی ہجری میں؟ سکسٹھ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تھا، اور قریش نے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، احرام وغیرہ بھی پہن لیا تھا، حدیبیہ تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہ ایک ٹریٹی ہوئی تھی، ٹریٹی آف حدیبیہ، جس کو کہتے ہیں ہم صلح حدیبیہ، عام ہمارے اس میں بولا جاتا ہے۔ تو یعنی حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، ٹریٹی کیا ہوتی ہے؟ معاہدہ۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی، ان دا سینس کہ کبھی بھی قریش نے مسلمانوں کو ایک اینٹیٹی نہیں سمجھا تھا، کیونکہ کوئی اینٹیٹی ہو تو اس کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، ٹریٹیز ہوتی ہیں، کوئی بات چیت ہوتی ہے۔ جب کوئی کسی کو کچھ سمجھ لیتا ہے نا کہ یہ کوئی پاور ہے، تو تب اس کے ساتھ ہوتا ہے کوئی معاہدہ۔ اس سے پہلے تو وہ ان کو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ کوئی باغی ہیں، بس یہ ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی ہماری بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ایک معاہدہ ہوا جس میں ایک یہ بھی شق تھی کہ قریش کے علاوہ دوسرے قبائل میں سے بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ قریش کا ساتھی بن جائے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن جائے۔ اس وقت کے زمانے میں نا حلیف ہوا کرتے تھے، کیونکہ ٹرائبس کا اکیلے سروائیو کرنا پاسبل نہیں تھا، تو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ معاہدے کر لیتے تھے، جس کو کہتے تھے حلیف بن جانا، حلف اٹھا کے نا کسی کے ساتھ، یعنی بالکل کوئلیشن جس کو کہہ لیں آپ، آج کے وقت میں جو ورڈ ہے، کوئلیشن کر لیتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا تھا، یہ قسم کھا کے ہوتا تھا کہ بس اب کوئی تم پہ حملہ کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے ہم پہ حملہ کیا، ہم ایک ہیں، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کے جنگ کریں گے۔ تو یہ ٹریٹی 10 ایئرز تک کے لیے کر دی گئی تھی، صلح کا معاہدہ، کہ 10 سال تک کوئی جنگ وغیرہ ہم نہیں کریں گے۔ بڑا اچھا ٹائم ملا مسلمانوں کو، کیونکہ اس میں امن کے ساتھ ظاہر ہے بالکل وہ جو پہلے کا خوف تھا کہ ابھی آئے کافر، اور ابھی آئے، اور ابھی حملہ ہوا، اور ابھی یہ ہوگا، وہ ان سے دور ہو گیا، اور وہ آرام سے پیسفلی، دیکھیں دین کی تبلیغ بھی تبھی ہو سکتی ہے یا پیس ہو، نہ جب جنگ کا ہی خطرہ ہو تو پھر کیسے دعوت کا کام ہو سکتا ہے۔ تو اینی ہاؤ یہ ایک ٹریٹی ہوئی تھی۔ تو اب یہ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا پسند کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور ایک بنی بکر تھا وہ قریش کے ساتھ ہو گیا۔ اب دیکھیں 10 ایئرز تک کوئی جنگ نہیں ہونی کسی طرف سے بھی، اور کوئی بھی ان میں سے پارٹی کسی کی بھی ہیلپ نہیں کرے گی جنگ کے لیے، یعنی کوئی تھرڈ پارٹی ہے قریش کافر جا کے اس کو، مثلا یہود ہیں وہ اس معاہدے میں مثال کے طور پہ اگر نہیں بھی ہیں، یا کوئی بھی اور تھرڈ پارٹی ہے، قریش ان کو بھی نہیں جا کے ہیلپ کر سکتی کہ تم مسلمانوں پہ حملہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹریٹی میں جو حلیف بنے تھے ان کو بھی یہ سمجھا گیا کہ وہ بھی فریق ہی ہیں، یعنی ان کے اوپر بھی حملہ کرنا یا ان کو بھی ان حملہ کرنے میں ان کے لیے مدد کرنا، یہ بھی اس ٹریٹی کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ 6 ہجری میں ہو گیا معاہدہ۔ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ نہیں کر سکے تھے لاسٹ ایئر، اس کو قضا کیا، اور 3 ڈیز وہاں پہ قیام کر کے مکہ میں اور واپس آ گئے۔ ابھی تک کسی نے اس معاہدے کے اگینسٹ کچھ کام نہیں کیا۔ اب ڈیٹس ایئرس آپ ضرور لکھتے جائیں کیونکہ یہ بہت سگنیفیکینٹ ہے آپ کے سمجھنے میں اس صورت کو. اور آپ کو اس طرح سے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنا زیادہ سمپل آپ کو تفسیروں میں نہیں ملے گا اپنے ورڈس میں جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو کوشش کریں کہ اس کو پوائنٹس میں نوٹ کر لیں. اچھا اب کیا ہوا, دو سال گزر گئے, دو سال تو آرام سے گزر گئے. اس کے بعد جو بنی بکر تھا, بنی بکر کس کے ساتھ حلیف تھا؟ قریش کے ساتھ. اس نے بنی خزا پر رات کے وقت چھاپا مارا, اور بنی خزا کس کا حلیف تھا؟ مسلمانوں کا. اب کیا تھا اس میں, ٹریٹی میں کیا تھا؟ کسی کو بھی ہیلپ نہیں کریں گے, اور ہمارے حلیف بھی ایک دوسرے کے اوپر کوئی اس کو ہارم نہیں کریں گے, کوئی جنگ نہیں کریں گے. انہوں نے رات کے بعد چھاپا مارا, اور قریش نے بھی یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور ہے اور رات کا وقت ہے, جب تک وہاں تک کہاں کون اتنی تفصیل پہنچائے گا. اور انہوں نے بھی بنی بکر کو بہت مدد دی, ہتھیار دیے, اپنے جوان دیے کہ ہاں تم کرو حملہ. اچھا, اور انہوں نے اتنی زیادہ جنگ کی, اتنا زیادہ انہوں نے نقصان پہنچایا بنو خزاع کو کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ حرم کی حدود کا ہم پاس کریں, وہاں پہ بھی ان کو مارا, اور یعنی بہت ہی زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا. انہوں نے حرم میں پناہ لے لی تھی, لیکن قریش اور بنو بکر نے اس کا بھی نہیں احترام کیا اور ان کا مال لوٹ لیا, یعنی بالکل کھلم کھلا اس ٹریٹی کو توڑا. اچھا اب کیا ہوا کہ ان کے جو تھوڑے لوگ بچے کچھے تھے وہ بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جا کے ان کو بتایا کہ اس طرح سے ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو اب دیکھیں ٹریٹی انہوں نے توڑ دی, 10 سال کا معاہدہ تھا, لیکن قریش نے ان کی مدد کر کے یہ ٹریٹی کو بالکل یعنی دھجیاں اڑا دیں اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف تیاری شروع کی. اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی نا تو ایک دم خاموشی ہو گئی, کچھ بھی بات نہیں ہوئی. تو اب انہوں نے فوراً, قریش کو تو مسئلہ پڑ گیا کہ اب کچھ ہو نہ جائے, تو انہوں نے فوراً ایک آدمی کو بھیجا آپ کی خدمت میں, اور آدمی نے آ کے کہا کہ ہم مطلب ہے کہ معاہدے کو رینیو کرنا چاہتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. اس کے بعد قریش نے ابو سفیان کو بھیجا. ابو سفیان تو ظاہر ہے ان کا بڑا سردار تھا کہ جاؤ جاؤ تم جا کے حالات کا اندازہ کرو, اور ان کو ذرا مطلب ٹھنڈا کرنا, یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف ہی چل پڑے. تو اس وہ آیا اور اس نے حضرت علی سے بھی کہا کہ میری سفارش کریں اور اس معاہدے کو رینیو کرا دیں. مگر جس کے پاس بھی وہ گیا, حضرت علی نے بھی انکار کر دیا اور صحابہ نے بھی انکار کر دیا, حتیٰ کہ وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس آیا. ام حبیبہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے, وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. تو جب ابو سفیان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ, اور بیٹی نے باپ کو بٹھایا, اور وہ جس جگہ پہ بیٹھ رہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا. اب بیٹی نے فوراً کہا کہ ابا جانا آپ ذرا اٹھیں, اور اس نے بستر لپیٹ دیا. تو ابو سفیان کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایک اپنی بےعزتی محسوس ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی. اس نے کہا کیا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا, یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو فرمایا حضرت ام حبیبہ نے کہ آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ مشرک ہیں, اور یہ بستر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو بہت اس کو ہزیمت ہوئی, بہت زیادہ اس کو شرمندگی اور اس کا سامنا کرنا پڑا. اس نے کہا کہ اب تو کیا سوال رہ جاتا ہے اس چیز کا کہ کوئی سفارش کرے میرے لیے. تو وہ بھی مایوس ہو کے واپس چلا گیا. اب بعض لوگوں کو یہ بھی ہوا کہ دیکھو ابو سفیان آیا تھا اور ہم نے رینیو نہیں کیا معاہدہ, اور اس طرح سے کیا. بہرحال معاہدہ رینیو نہیں کیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی, اور رمضان میں 8th ہجری میں, یہ لکھیں آپ, 8th ہجری میں مسلمانوں کا تقریباً 10,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مکہ فتح کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف وغیرہ کی طرف گئے, اور وہاں پہ طائف کا محاصرہ کیا, وہاں پہ بھی قتال وغیرہ ہوا. یہ 8th ہجری کا واقعہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 8 ہجری میں جب وہاں سے واپس آئے تو تقریباً حج گزر چکا تھا. 9 ہجری میں کیا ہوا, اب تو ایک مکہ تو فتح ہو چکا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا سکتے ہیں, لیکن 9 ہجری میں کیا ہوا, غزوہ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا جس کے بارے میں بھی آیات آپ اسی صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جب غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا, لیکن پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ مشرقین بھی حج کے لیے آئیں گے اور وہ ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں اور اپنے تلبیہ میں شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں, شرک کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے جانا مناسب نہیں سمجھا اور امیر حج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو مناسب کے حج کی تعلیم دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا. اور حضرت ابو بکر صدیق ابھی نکلے ہی تھے تو اس وقت کیا ہوا, یہ سورت برات کی آیات جو پہلی 6 آیتیں ہیں یہ نازل ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا اعلان کرنے کے لیے حضرت علی کو پیچھے بھیجا. حضرت ابو بکر صدیق نکل چکے تھے کہ حج کے لیے, گروپ لے کے, جیسے کم سمجھ لیں گروپ لے کے, اور گروپ کے امیر تھے کون تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب حضرت علی جب پیچھے گئے ہیں, روانہ ہوئے ہیں پیچھے, تو یہ سورہ برات کی آیات کا اعلان کرنے کے لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اب آپ امیر ہیں یا میں امیر ہوں گا, یعنی میں آپ کے پیچھے آپ سردار ہوں گے یا میں سردار ہوں گا, کیونکہ امیر ہمیشہ سفر کے دوران ایک بندے کو امیر بنایا جاتا تھا. اس وقت میں بھی دیکھیں ان کو کتنا ہائرارکی کا خیال تھا کہ کون ہوگا جو لیڈ کرے گا, کون ہوگا جو امیر ہوگا, کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی کہ پوچھا کہ سردار ہو یا ماتحت, اب سردار بن کے آئے ہیں یا امیر یعنی اس قافلے کے, یا پھر ماتحت یعنی میرے انڈر کام کریں گے. تو حضرت علی نے فرمایا نہیں میں تو ماتحت ہوں, ہاں وہاں جا کے جو اعلان کرنا ہے وہ میں کروں گا, اس لیے کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب کسی نے کوئی اعلان کرنا ہوتا تھا تو یا تو وہ خود جائے یا پھر اس کا کوئی رشتہ دار جائے اور وہ اعلان کرے. ٹھیک ہے, تو اب اس اعلان میں کیا کیا باتیں تھیں, یہ جو پہلی آیتیں ہیں سوچیں, یہ آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو ذہن میں رکھیے گا 9 ہجری ہے اور حضرت علی یہ آیتیں سنا رہے ہیں سب لوگوں کو, جتنے بھی لوگ آئے ہوئے وہاں پہ, مشرک بھی ہیں اور جتنے بھی کافر ہیں سب ہے جو دنیا جہان سے آئے ہوئے وہ یہاں پہ جمع ہیں. حج کا موقع ہے نا, مطلب کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے, صرف مکہ کے لوگ تھوڑی حج کرتے تھے, تو سب قبائل کو سارے عرب کو ایک طرح سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو اعلان یہاں کر دیا جاتا تھا نا وہ وہاں تک پہنچ جاتا تھا, اس لیے کہ لوگ اپنے گھروں میں جا کے پھر بتا دیتے تھے اپنے اپنے قبائل میں جا کے. تو یہ ایک بہت زبردست ایک وینیو تھا جہاں پہ کوئی بھی چیز اناؤنس کرنی ہوتی تھی, کہیں تک بات پہنچانی ہوتی تھی سب جگہ, تو یہاں اناؤنس کر دیا جائے سب جگہ پہنچ جائے گی. تو یہ آیتیں جب ان کو سنائی جا رہی ہیں تو اس وقت وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے, کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی اور ان کے لیے بھی کتنی بڑی ایک حزیمت ہوگی, بے عزتی ذلت ہوگی, جو لوگ ابھی تک بھی مسلمان نہیں ہوئے. اب دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 9 ہجری یہ ہے اور 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر حج فرمایا تھا, تو جو حجت الوداع جس کو ہم کہتے ہیں وہ حج فرمایا تھا. یہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ تھی, اب انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آیتیں دیکھیں گے باقی بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کے مطابق ہم پھر آگے دیکھتے جائیں گے. آج ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک پڑھیں گے. براءت من اللہ ورسولہ, برات ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. اب ذہن میں رکھیں آپ, ذرا تھوڑا سا امیجنیشن بھی آپ یوز کریں کہ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے, کس سے بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ آیات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں اور آپ کو کوئی ایسے بیوقوف نہ بنا سکے کہ کسی آیت کو کسی کے ساتھ ملا کے اور کہیں کا کہیں اس کا مطلب بنا دینا. اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منادی کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں اور کہاں پہ اعلان کر رہے ہیں؟ حج کے موقع پر. اور سب کو کیا بتا رہے ہیں؟ براءت من اللہ و رسولہ, برات ہے, بری الذمہ ہے, اللہ اللہ کی طرف سے برات ہے اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے. کن لوگوں کے لیے برات ہے؟ برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بتائیں نا, بری الذمہ ہونا, یعنی ایک تعلقات کا ختم کر دینا, یہ بھی برات کے معنوں میں آتا ہے. کسی سے الگ ہو جانے کا معنی بھی آتا ہے, یعنی کوئی ذمہ نہیں ہے ان کا. اب آپ اپنا اپنا انتظام کر لیں. اصل میں اعلان لا تعلق ہی ہے, بیسیکلی کہ اعلان لا تعلق ہی ہے کس سے؟ الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدے کیے, من المشرکین, مشرکوں میں سے, وہ مشرک جن سے کوئی تمہارے معاہدے ہیں ان کے ساتھ اب اعلان برات ہے. اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے, اور فتح ہوئے کتنے سال ہو گئے, یعنی سال کہہ لیں یا 8 ہجری میں فتح ہوا تھا رمضان میں, ٹھیک ہے, اور اب 9 ہجری ہے, یہ ذوالحج ہے, صحیح. تو اب اتنا ٹائم گزر چکا, اب اس وقت یہ اعلان کیا جا رہا ہے, اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کن کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے, کن کو یہ سنایا جا رہا ہے. یعنی وہ لوگ جو کعبہ کے متولیس تھے, ایک دم ان کو الگ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور ان کے لیے کتنا یہ بوجھل ہوگا. بعد میں ایکسیپشنز بھی بتائی گئی, مگر وہ بعد میں آئیں گی, ابھی صرف اتنی بات کو سمجھ لیں. یعنی علل اعلان معاہدہ ختم کیا جا رہا ہے, یعنی کہ خفیہ طور پہ آ کے ان کو مار پیٹ, کیونکہ ابھی تک مشرکین تو تھے وہاں پہ, سارے کو تو کوئی ختم نہیں ہوئے تھے, کوئی نہ کوئی تو آئے ہوئے تھے, جو لوگ حج کے لیے بھی آئے تھے. اس سال مشرکوں نے اور مسلمانوں نے مل کے حج کیا تھا. اور ایک بات جو بہت آپ کو ذہن میں رکھنی ہے, جو میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں, وہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں آپ کو پتہ ہے جب بھی رسول آئے, کچھ لوگوں نے ان کو مان لیا اور کثیر تعداد نے ان کا انکار کیا. جو کثیر تعداد انکار کرتی تھی, پھر ان کا کیا ہوتا تھا؟ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا تھا, ان کو بہت انتظار کیا جاتا تھا. جب حجت تمام ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور مسلمانوں کو, مومنوں کو نکال دیتا تھا اس بستی سے, اور ان لوگوں کے اوپر عذاب بھیج دیتا تھا جنہوں نے کفر کیا تھا. یہ ہم نے سورہ اعراف میں تو ساری قوموں کا بھی ہم نے پڑھا, قوم لوط کا, قوم شعیب کا, قوم عاد, سمود, اور پھر قوم نوح, کتنی ساری قوموں کا آپ نے پڑھا ہے نا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس قدر تکالیف دی, اور مسلمانوں کو, اور ایمان نہیں لے کر آئے, اور اس حد تک پہنچ گئے کہ نبی کو نکلنا پڑا اس جگہ سے, تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اب کیا ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آنا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہونا تھا ان کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ایک ہی ہے. جیسے ہم نے یہ پڑھا کدہ آل فرعون, جیسے آل فرعون کے ساتھ ہوا ہے نا, تو تم سوچتے ہو کہ بس ان کے ساتھ ہوا, اس کے بعد نہیں کسی کے ساتھ ہوگا, ان کو بھی اللہ نے پکڑا تھا نا, تو اب تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا, تمہارے پر بھی پکڑ آئے گی, کیونکہ تم نہیں ایمان لے کر آئے. اب اللہ کے عذاب کی شکل کیا ہوگی؟ وہ نہیں ہوگی جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوئی, یہ یاد رکھیں. طوفان نہیں کوئی آئے گا, کوئی زلزلہ نہیں آئے گا, کوئی چیخ نہیں آئے گی, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اب کیا ہے؟ اب عذاب کی صورت ہے مسلمانوں کی تلواریں, ٹھیک ہے. اٹس بیسیکلی دا ایزیسٹ, جس کو کہیں گے عذاب, رائٹ, کیونکہ وہ جو پہلے تھیں کیسے, وہ اللہ اکبر کیسے, کس طرح سے چیخ کی آواز آتی تھی, اور وہ جیثیمین کا لفظ آیا کہ وہ جہاں پڑے میں ویسے ہی اوندھے منہ گر جاتے تھے, ان کے دل پھٹ جاتے تھے, کیسے خون نکلنے لگتا تھا کانوں وغیرہ سے, اور بالکل ختم ہو گئے. کیسے جو طوفان آیا اس کے اندر, یعنی بچے تک, عورتیں تک, بوڑھے جوان, کوئی نہیں بچا تھا طوفان نوح میں, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. کس طرح فرعون کی قوم کے اوپر کیسے ان کو ڈبو کے کر دیا, اور کیسے قوم لوط کو اٹھا کے آسمان تک لے جائے گھر وہاں سے پھینکا گیا. تو آپ دیکھیں وہ تو بہت سخت عذاب تھے, ان کے اوپر تو کوئی ایسا منہ نہیں تھا. ان کے لیے عذاب کی صورت کیا ہے؟ کہ مسلمان اپنی تلوار سے ان کو ختم کریں. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اٹ اپلائز فار آل کفار, آل نان بلیورس, نہیں, یہ اس طرح سے نہیں. آپ اس کے کانٹیکسٹ سمجھیں, اور آگے آپ کو جب آیتیں آئیں گی اور بھی سمجھ میں آئے گا کہ کیسے یہ ان کے لیے ہے. یہاں پہ تو علل اعلان صرف معاہدہ ختم کرنے کی بات ہے کہ اب سے جن کے ساتھ بھی کوئی کانٹریکٹس تھے اب ختم ہیں، یعنی اب دوستی کا جو حلیف بنے ہوئے تھے، جو اور تعلقات تھے، یہ سب تھے، یہ اب آج سے ختم ہیں، یہ جو جنگ ختم کرنے کے معاہدے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اس جگہ کو چوز کیا اپنے دین کے لیے. دیکھیں اگر آپ پیچھے ہسٹری میں جائیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیوں اسماعیل علیہ السلام کو لا کے یہاں پہ بسایا تھا، کیوں اپنی بیوی کو ایسے تنہے تنہا اس جگہ پہ چھوڑ گئے تھے؟ اور جب آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں کیسے وہ شرک سے بیزار تھے، ابراہیم علیہ السلام کیسے دعائیں کرتے ہیں، کیسے انہوں نے کعبہ کی جو تعمیر کی تھی اس وقت انہیں پرانی بنیادوں کے اوپر، کیسے وہ دعائیں کر رہے تھے، اور وہ شرک سے اتنے بیزار تھے کہ اس وقت سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ شرک سے پاک رکھنا. اب یہاں پہ شرک آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو کلینز کرنا تھا، اور یہاں پہ آخری نبی نے ایک یعنی دین کو مکمل کرنا تھا اس کے بعد، کیونکہ کوئی اور نبی نہیں آنا، اور انہوں نے دین کی تکمیل کر کے دکھانی تھی، اور انہوں نے دکھانا تھا یہاں پہ اب کسی طرح کا کوئی شرک باقی نہ رہے، اور یہ ایک سمجھ لیں ایک مثالی اسٹیٹ بن کے دکھائی جائے، بنا کے دکھائی جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پھر چلے بھی جائیں گے تو لوگوں کو پتہ رہے گا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو زندہ کیا تھا. تو اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ کو چوز کیا، شرک کے لیے نہیں کہ بھائی یہاں پہ شرک بھی ہوتا رہے ساتھ ساتھ چلتا رہے. اچھا اب کہہ دیا گیا ناؤ فرام ناؤ آن بس ختم تمہارے ساتھ، اب کوئی میثاق، کوئی وہ قبیلوں کے ساتھ معاہدے تھے، جو ٹریٹیز کی ہوئی تھیں، سب ختم ہیں. اور یہ چھ آیتیں اس کے اندر ہی آئیں گی، یہ ساری یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. اب ایک اور بھی جن چیزوں کی اناؤنسمنٹ کی، ان کے اندر مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس سال حضرت علی کے ساتھ میں بھی تھا، اور ہم نے پکار پکار کے منادی کی کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے. بیت اللہ کا طواف، نمبر ٹو بات کیا ہے، بیت اللہ کا طواف آئندہ سے کوئی آدمی ننگے ہو کے نہیں کرے گا. نمبر تھری کیا بات ہے، جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں ان کی مدت آج سے 4 مہینے کی، یہ ابھی میں بات آپ کو ایکسپلین کروں گی، اس مدت کے گزر جانے کے بعد اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ذمہ ہے. اس سال کے بعد کسی کافر کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کوئی کافر حج کے لیے نہ آئے، یہ نہیں انہوں نے کیا کہ وہیں پہ تلواریں کھول کے اور جی اب ہم تو مسلمانوں کا یہاں پہ قبضہ ہے، تم کیوں آ گئے اور کیسے تم ننگے ہو کے طواف کر رہے، اور یہ کیا تم شرکیہ باتیں کر رہے ہو، چلو جی ان کا خون خرابہ کر کے ان کو سارا وہاں پہ ختم کر دیا جائے. نہیں، ایسے نہیں کیا. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس صورت کو جیسے آپ غور سے اس طرح پڑھیں گے بہت ساری اس میں باتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کی ان لوگوں کے لیے، پچھلی قوموں کے لیے کتنے کیسے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا تھا، ان کو تو چانسز ہی بہت زیادہ دیے گئے. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یوں منادی کرتے کرتے میرا گلا پکڑا گیا، اتنا زیادہ مطلب گلا ان کا ایسے ہو گیا کہ بار بار یہ باتیں لوگوں کو اناؤنسمنٹس کرتے جاتے، کیونکہ وہاں پہ تو نہ کوئی مائک تھے نہ کوئی ایسے کہ بھائی ایک جگہ کر دی تو سب کو ریڈیو پہ آ گیا اور ٹی وی پہ آ گیا اور ساری اناؤنسمنٹ دنیا میں پہنچ گئی، ایسے نہیں. وہ خیموں میں جا رہے تھے، جگہ جگہ اناؤنس کرتے پھر رہے تھے حج میں، کوئی بندہ نہ رہے جس کو نہ پتا ہو. فصیح فی الارض، تو ان سے کہا گیا اور تم کیا کرو، یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے یاد رکھیں، ٹھیک ہے. فصیح فی الارض بس سیر کرو زمین میں، سیر کرو کا مطلب یہ نہیں کہ ویکیشن پہ چلے جاؤ، مطلب یہ کہ چلو پھرو، چل پھر کے دیکھ لو زمین میں، ادھر ادھر جاؤ، حق کو پہچانو. تم آپ ہاں آپ کو ہم نے کوئی کنفائن نہیں کر دیا، کوئی قید نہیں کر دیا، ہمارا آپ کے ساتھ معاہدے ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں کہ اب آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے، کہیں سے جا نہیں سکتے. نہیں، آپ بے شک جاؤ، چلو پھرو، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے آپ کی موومنٹ پہ، اوکے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے آن یور موومنٹ. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ 4 عشور، لیکن یہ صرف 4 منتھس کے لیے، یہ بات سمجھ لیں، یعنی یہ صرف 4 منتھس کے لیے تمہارے ساتھ معاہدے ختم ہو گئے، لیکن تمہیں ٹائم دیا جا رہا ہے 4 منتھس کا. اب یہ کن لوگوں کے لیے، تھوڑا سا آپ کو اس کا بھی بتا دو، نیکسٹ پیراگراف میں آپ لکھیں کہ وہاں پہ ڈفرینٹ اقوام کے ساتھ ڈفرینٹ معاملات مسلمانوں کے تھے، بعض کے ساتھ معاہدے تھے، بعض کے ساتھ معاہدے نہیں تھے. اب جن کے ساتھ معاہدے تھے وہ معاہدے بھی 2 طرح کے معاہدے تھے، ایک کے ساتھ کوئی ڈیڈ لائن کے ساتھ معاہدے تھے کہ مثلا 6 منتھس کے ہیں، 8 منتھس کے ہیں، کوئی ڈیڈ لائن تھی، اور بعض کے ساتھ اوپن اینڈڈ معاہدے تھے، کوئی ڈیڈ لائن کے ساتھ نہیں تھے. جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کو بھی کہہ دیا گیا 4 months تمہارے پاس ہیں, 4 months کے بعد تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے, آئیدر تم یہاں سے چلے جاؤ, اگر تم نے شرک کے اوپر ہی رہنا ہے تم اس جگہ کو چھوڑ دو. نمبر 2, تم ادھر ادھر 4 مہینے گھوم پھر کے دیکھ لو, حق کو پہچاننے کی کوشش کرو, جانو سمجھو. اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو نمبر 2 یہ تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم مسلمان ہو سکتے ہو. یہ 2 آپشنز ہو گئی. اگر ان دونوں میں سے کوئی آپشن بھی نہیں کرنی, تم نے یہاں پہ بھی رہنا ہے اور تم کہتے ہو نہیں میں تو شرک پہ ہی رہوں گا, تو پھر مسلمان اور تمہارے درمیان جنگ ہوگی. پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا. پھر آگے اس کی آیتیں آ رہی ہیں کہ پھر ان کو مارو ختم کرو. نہیں, یہ نہیں ہے اس طرح یہاں پہ رہ سکتے. ٹھیک ہے, تو سمجھ آ گئی آپ کو بات کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی ٹریٹیز کی نہیں تھی, جیسے صلح حدیبیہ کی تھی, اس طرح تھی, انہوں نے تو خود ہی اس کو توڑ دیا. کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ایک ٹائم باؤنڈ, یعنی اس کے لیے صلح حدیبیہ بھی اس میں ہی آ جاتی, جیسے 10 ایئرس کی تھی یہ تھی, تو ٹائم باؤنڈ تھی کہ اتنے ٹائم کے لیے ان کو 4 منتھس کا ٹائم دے دیا گیا. سمجھ آ گئی یہ بات. پھر اوپن ہینڈڈ والوں کو 4 منتھس کا ٹائم دے دیا. اچھا نہیں, جن کو خاص ٹائم فریم کا تھا نا, ان کی بعد میں بات آئے گی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیونکہ اس میں بھی 2 ٹائپس کے لوگ ہیں. ایک ہیں جنہوں نے توڑ دیے معاہدے, ان کے ساتھ توڑ ہی دیے نا انہوں نے معاہدے, ان کو بھی کچھ ٹائم دیا گیا, 4 منتھس کا ٹائم دے دیا گیا. جنہوں نے اپنے معاہدے رکھے ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ آگے ہے. تو جن کے اوپن ہینڈڈ تھا ان کو بھی 4 منتھس کا ٹائم دے دیا گیا, اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو بھی 4 منتھس کا ٹائم دے دیا. بس اتنی بات سمجھ لیں, جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدہ پورا کیا اور رکھا ان کی بعد میں بات آئی. تو اربعۃ عشہر کس کو دیا گیا ٹائم؟ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ اربعۃ عشہر ٹائم 4 مہینے کا کس کو دیا گیا, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کو بیان کیا. تو اس ٹائم میں تم چل پھر کے دیکھو. دیکھیں, اب میں آپ کو صرف یہ سمجھانا بتانا جو چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اندر, کہ دیکھیں 4 مہینے کا ٹائم بھی دینا کتنی بڑی بات ہے. یہ نہیں کہا گیا رائٹ ناؤ ایٹ دس مومنٹ ختم سب کچھ, گیٹ آؤٹ, اب تمہیں کچھ نہیں. ہمیں یہ سبق مل رہا ہے, مہلت دو, موقع دو, سوچنے سمجھنے کا وقت دو. ٹھیک ہے, اور پھر ہمیں یہ اتنا بڑا سبق مل رہا ہے کہ ہمارا دین کتنا برداشت والا دین ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ کسی قوم کو کوئی جگہ کو وہ فتح کر لے تو وہ کیا اتنا ٹائم دے گی کسی کو؟ اول تو پہلے 8 ہجری میں پتہ ہوا, 9th میں یہ سارا اعلان ہو رہا ہے, دوسرا جب اعلان بھی ہو رہا ہے تو اس کے بعد بھی 4 منتھس کا ٹائم پیریڈ دیا جا رہا ہے. کتنی زیادہ اسلام مہلت دیتا ہے, اور پھر بھی یہ نہیں, لا اکراہ فی الدین اسی چیز کے لیے, پھر بھی یہ نہیں کہا زبردستی تم نے مسلمان ہونا ہے ورنہ تمہیں ختم کر دیں, نہیں, پھر بھی تمہاری چوائس ہے. یہ تو جگہ صرف اور صرف اب توحید یہاں پہ قائم ہوگی, شرک یہاں پہ نہیں رہ سکتا. یا تو پھر مسلمان ہو جاؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے, تو اب اربعۃ عشہر کتنے بنے؟ 10 ذوالحج کو یہ جو ہے نا اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, تو 10 ربیع الثانی تک یہ اربعۃ 4 مہینے ہو گئے, تو 4 مہینے کا تمہیں ٹائم دیا جا رہا ہے. اب یہ آیتیں نا ذرا آپ نے غور سے سننی ہے, اس لیے نہیں کہ ہمیں اسے کیا, لیکن یہی میں نے آپ کو بتایا کہ سورت سب سے زیادہ مس کوٹ کی جاتی ہے, اور آپ کے سامنے کسی دن کوئی غیر مسلم یا آپ کا اپنا بچہ ہی اٹھ کے کہے گا کہ امی یہ کیا قرآن کے اندر, یہ تو یہ ایسے کہا گیا, کیا یہ غلط بات نہیں ہے, اور دیکھو کتنا ظلم کرنے کا کہتا ہے. کیونکہ جب وہ باہر سے بات سنتے ہیں یا غیر مسلم آپ سے کبھی کوئی بات کہہ سکتا ہے تو آپ کے پاس کیا جواب ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, تو وَعَلَمُوا, اور جان لو, انکم غیر معجز اللہ, کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے تم سوچو کہ پتہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں سکتا تو اس لیے اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے. عاجز کرنے کا مطلب کیا؟ ہرا نہیں سکتے تم اللہ کو. تم آج مانتے ہو نہیں مانتے, تم کہیں چلے بھی جاتے, اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے. چار ماہ تو اس نے اس لیے دیے کہ یہ تم سوچ لو اس کے اندر, سمجھ لو اس کے اندر, ڈیسائیڈ کر لو اس کے اندر, ڈیسائڈنگ کے لیے دیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی بات تھی کہ چار مہینے ان کو دیے گئے, کیونکہ اس میں ظاہر ہے وہ سوچ سکتے تھے کہ بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو چکے تھے, ابو سفیان, ہند اور باقی کئی جو سردار تھے مسلمان ہو چکے تھے, تو باقی قبائل بھی سوچ سکتے تھے جو بچ گئے تھے کہ ہم بھی پھر اسلام لے آتے ہیں. آپ کو پتا نا اس کے بعد پھر اتری تھی اذا جاء نصر اللہ, سورہ نصر اتری تھی نا, تو کیا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, پھر کیا تھا فوج در فوج لوگ اسلام لانے لگے. وہ دیکھ چکے تھے کہ ہاں واقعی جو حق ہے وہ ان کے سامنے آ گیا تھا. تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے, تم اللہ سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. وان اللہ مخزی الکافرین, یاد رکھنا اللہ نے تو رسوا کر کے رہنا کافروں. اب اگین میں بار بار آپ کو یہ بات کریں کہ آپ یہ جانیں کہ یہ اس وقت اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, اب ان کے وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کو رسوا کرنا ہی ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم قبول ہی کر لیں یہ دین, تم اللہ سے بھاگ بھی نہیں سکتے, کہیں بچ بھی نہیں سکتے. وَآذَانُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّاسِ, اعلان ہے کس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے, اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. اور اعلان کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ اعلان عام ہے, سب کے لیے اناؤنسمنٹ ہے, اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ اور اس کے رسول کی طرف سے. رسول کا بھی نام اس لیے آ رہا ہے کہ رسول اللہ ہی کے تو امبیسڈر ہوتے ہیں, اس کے نمائندے ہوتے ہیں نا. کس کے لیے اناؤنسمنٹ ہے؟ الناس, لوگوں کی طرف, سب لوگوں کے لیے اناؤنسمنٹ ہے. کس دن؟ یوم الحج الاکبر, حج اکبر کے دن. حج اکبر کا دن کون سا؟ یعنی 10th ذی الحج کا, جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے, قربانی کا دن, عید کا دن جو ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ وہ حج اکبر اس دن کو کہا گیا. اب یہ یعنی حج کے لیے آتا ہے حج اکبر کا ورڈ, جبکہ ہم حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ جو جمعے کے دن حج آئے تو ہم کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے. حالانکہ ایسی کوئی بھی دلیل نہ کہیں قرآن نہ کہیں حدیث کہیں سے نہیں ملتی. قرآن تو حج اکبر کہتا ہے حج کو, اور اس زمانے میں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا, تو اس کو حج کو حج اکبر کہا جاتا تھا. چاہے وہ کسی دن بھی ہو, جمعرات کو ہو, ہفتے کو ہو, اتوار کو, کسی دن بھی ہو, وہ حج اکبر ہی ہے. حج کا نام ہی حج اکبر. اب ہم نے خود ہی یہ ٹرمنالوجیز بنا لی. ہو سکتا ہے اس لیے بنائی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع جو کیا تھا تو وہ اس دن حج جمعے کے دن ہوا تھا, تو شاید اس لیے ہم نے بنا لی, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے ان ٹرمز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے ہمیں جی, اس سال حج اکبر آ رہا ہے, اس سال حج کیا آ رہا ہے. ان اللہ بری من المشرکین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے. دیکھ لیے اب اناؤنسمنٹ کیا ہے, اللہ پہلے بتا دیا گیا, جیسے ہم کہتے ہیں نا فرام سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو, ٹھیک ہے, آن دس ڈیٹ دس از دا اناؤنسمنٹ, جو بھی پھر آگے میسج ہوتا ہے. اسی طرح یہ کہہ دیا گیا کہ فرام اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے, ٹو الناس, کہ یہ کون سا دن ہے؟ حج اکبر کا دن. کیا بات ہے؟ ان اللہ بری من المشرکین, اللہ تعالیٰ اب بری ذمہ ہے, اب اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یعنی کوئی معاہدہ نہیں ہے مشرکوں سے, اور رسولہ اور اس کا رسول بھی اب بری ذمہ ہے, اب ان کا بھی کوئی تمہارے ساتھ کسی قسم کی اب معاہدہ نہیں ہے. لیکن آپ کو میں نے بتا دیا نا 4 months کا ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ, اب اس بات کو آپ نوٹ کریں, فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, پھر اگر تم توبہ کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی ابھی بھی توبہ کر سکتے ہو. ایک طرح سے دعوت اسلام دی جا رہی ہے, اسلام میں آ جاؤ, اسلام میں داخل ہو جاؤ, توبہ کر لو جو آج تک کیا ہے. تو سبحان اللہ, آپ یہ دیکھیں کہ یعنی توبہ کی گنجائش کس کو دی جا رہی ہے, کس کو دی جا رہی ہے؟ یہ وہ ہیں جو دشمن تھے اسلام, یہ وہ ہے جنہوں نے اسلام کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی, مسلمانوں کو کیسے ٹارچر کیا, کیا کیا کیا, ان کو بھی کہا جا رہا ہے ابھی بھی تمہارے پاس چانس ہے, توبہ کر لو. آپ نے دیکھا ہے کہ جو پچھلی قوم ہے نوح، قوم عاد، قوم سمود، کیا ان کے اوپر جب طوفان آنے لگتا تھا اور کوڑا برسنے لگتا تھا، کیا اس وقت ان کو کہا جاتا تھا ابھی بھی توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اوپر لے کے گئے ان کی بستی کو، کیا وہاں پہ ان کو کہا کہ ابھی بھی توبہ کر لو تو میں تمہاری بستی نیچے رکھ دیتا ہوں؟ جب انہوں نے طوفان کو آتے ہوئے دیکھ لیا، پانی آتے ہوئے دیکھ لیا، کیا اس وقت تھا کہ وہ جب ان کا بیٹا پانی میں ڈوب رہا تھا نوح علیہ السلام کا، یا عورت ہے کھڑی ہوئی ایک پہاڑ کے اوپر اور پانی اوپر چڑھتا جا رہا ہے، تو اس وقت کیا ان کو کہا گیا تھا کہ توبہ کر لو، تمہارے پاس ابھی بھی آپشن ہے؟ لیکن ان کو کہا جا رہا ہے، پھر بھی اگر ہم کہیں گے دیکھو اسلام تو ایسے سکھاتا ہے، اسلام تو یہ کرتا ہے، نہیں، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اچھا ایک اور بات یہاں پہ سن لے کہ ورسولہ، اور ورسولہ کی جگہ پہ آپ پیش کی جگہ پہ اگر زبر لگا دیں، ورسول اللہ تعالیٰ معاف کرے، رسولہ کہہ دیں، تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے بھی اور رسول سے بھی. کتنا بڑا یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کفریہ کلمہ بن جاتا ہے، اس میں بہت احتیاط کرنی. رسولو، رسول بھی یعنی فائل میں آ جاتا ہے نا، اس کا رسول بھی بری ہے، یہ نہیں کہ مشرکوں سے بھی اور رسول سے بھی، یہ نہیں ہے. تو تم توبہ کر لو بہتر ہے تمہارے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر منہ پھیرا تم نے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اگر تم منہ پھیرتے بھی ہو، اللہ کا کچھ نہیں جاتا، تم اس کے قابو سے نکل ہی نہیں سکتے، تو منہ پھیر کے بھی تو جاؤ گے کہاں. دوسری دفعہ یہ بات دہرائی گئی کہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی مت سوچو، ابھی بھی سرینڈر کر لو. وبشر الذین کفروا بعذاب الیم، اور بشارت دیجیے. اب ایک دم جب بشارت کا لفظ آتا ہے، کن کو؟ الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. اب تو کافر کہیں گے پتہ ہمیں پتہ نہیں کیا بشارت ملنے والی ہے، تو آگے کیا آتا ہے؟ بعذاب الیم، دردناک عذاب کی. اے نبی، ان کافروں کو اب یہ عذاب کی بشارت دے دیں. دنیا میں کیا عذاب آئے گا ان کے اوپر، جو آخرت میں تو آنا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا، لیکن اصل جو دردناک عذاب ہے وہ آخرت کا. اچھا یہ کیوں اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں؟ یاد رکھیں ایک بات، اگر آپ سمجھ لیں نا تو ساری باتیں آپ کو اتنی اچھی طرح یعنی کوئی اعتراض نہیں رہے گا کسی بات. اور وہ ایک بات کیا ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. جس کی جگہ ہے پھر قانون کس کا ہونا چاہیے؟ یہاں پہ لاز کس کے ہونے چاہیے؟ یہاں پہ کون رہے گا، کیسے رہے گا، اس کا فیصلہ کون کرنا، کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ ہی کا قانون نافذ ہوگا. اور جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چوز کر لیا کہ یہ توحید کا سینٹر بنے گا رہتی دنیا تک، وہاں پہ اب یہ کیا اس طرح ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ہاں تم بھی رہتے رہو بے شک یہاں پہ؟ وہاں اس کو تو ایسے پاک کرنا ہے کہ وہاں پہ شرک کا ذرہ بھی نہ رہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کم از کم اس جگہ سے شرک ختم ہو جائے، ورنہ اللہ نے تو مہلت دی دیا، اس کی رحمت، اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ لکھا ہے. یہی کہا نا ان کو کہ جاؤ کہیں اور جا کے رہ لو، جہاں مرضی جا کے رہو، حالانکہ باقی بھی اللہ کی زمین، اللہ چاہے تو سب کو ختم کر دے یہاں پہ. کیسے تم اللہ کی زمین پہ رہ کے اسی کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ کیسے اسی کو للکارتے ہو؟ کیسے اسی کی نافرمانیاں کرتے ہو؟ اور شرک تو اتنی بری چیز ہے، اصل میں ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں نا، ہم سوچتے ہیں شرک بھی کر لیا تو کیا ہو گیا. شرک اتنی بری چیز ہے، یہ ایسی ہے جیسے استغفر اللہ اللہ کو گالی دینا، لیکن اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے، اسی کی زمین پہ رہ کے کرتے. آپ کے گھر میں کوئی آ کے رہ کے اور آپ کو گالیاں دے، برداشت کریں گی آپ؟ اگلے دن آپ اس کو باہر نکال کے، اسی وقت، بلکہ اگلے دن کیا، اسی وقت آپ اس کو نکال کے باہر کھڑا کر دیں. اور اللہ تعالیٰ کا کس قدر حلم ہے، اس کا تحمل ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے ان کو، ہے نا؟ تو یہ کہہ دینا یہ ان کیوں ان کو کہا، کیونکہ ہمیں اس چیز کا شعور ہی نہیں کہ شرک ہے کیا چیز، اور ہم شاید اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بلیو نہیں کرتے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہے یہاں رہنے دے اور جس کو چاہے نہ رہنے دے. اس نے تو صرف اتنی سی جگہ پہ کہا کہ یہاں پہ نہیں مشرک رہیں گے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آحَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا مشرکین میں سے۔ اب یہاں پہ ایک ایکسیپشن آ گئی کہ یہ برات، میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ بری ذمہ ہے، اب ان لوگوں کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جن لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدے ہوئے ہوئے تھے اور ان معاہدوں کو بتا دیا گیا کہ یہ معاہدے صرف 4 مہینے تک کے لیے اب آپ یہ ویلڈ رہیں گے، یعنی ختم کر دیے گا تو 4 مہینے تک ہی آپ کو مہلت دی جائے گی اور اس کے بعد آپ کی مہلت ختم ہے، آپ ان 4 منتھس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ ان 3 آپشنس میں سے کون سی چوز کرتے ہیں۔ اب لیکن بعض ایسے بھی تھے جن کے ساتھ معاہدے تھے، وہ بڑے اچھی طرح سے چل رہے تھے، ان لوگوں نے تو خراب کر دیا نا، قریش نے، ان کو پھر بھی صلح حدیبیہ انہوں نے توڑ دیا معاہدہ، پھر بھی ان کو 4 منتھس کا ٹائم دیا گیا۔ لیکن بعض ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اب یہی جیسے بنو خزاعہ تھا، جن کے ساتھ معاہدہ تھا، بڑی اچھی طرح سے معاہدہ نبھا رہے تھے، اچھی طرح سے ان کے ساتھ چل رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور بھی کچھ قبائل تھے جنہوں نے اچھی طرح نبھائے، تو ان کے ساتھ کیا، ان کا تو کوئی قصور نہیں، انسان سوچتا ہے نا ان کا کیا قصور ہے، انہوں نے تو معاہدے نہ توڑے نہ کچھ کیا۔ تو اس برات سے وہ لوگ ایکسکلوڈیڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے، اور 3 قبائل ہی ایسے تھے صرف جو اس کرائٹیریا پہ پورے ہوتا تھے، ورنہ سارے کے سارے جو تھے انہوں نے معاہدوں میں کوئی نہ کوئی لوپ ہولز بنا کے اور کوئی نہ کوئی بدعہدی کی ہوئی تھی، خیانت کی ہوئی تھی۔ اب یہ ایکسیپشن کن کے لیے، کن قبائل کے لیے، اِلَّا الَّذِينَ آحَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب ان کے ساتھ کون سے معاہدے ہیں، اوپن اینڈڈ نہیں ہیں، اوپن اینڈڈ والوں کے لیے تو کیا تھی، 4 منتھس کی ڈیٹ، ان کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ ہے، مثلاً ہے میکسیمم ٹائم پیریڈ تھا جو ان کے ساتھ ہوا ہوا تھا وہ 9 منتھس کا تھا، 9 منتھس ان کے پاس تھے، تو کہا گیا کہ ایکسیپشنل ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آحَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن سے عہد کیا تم نے مشرقین میں سے، ہیں وہ بھی مشرقین لیکن تم نے ان سے عہد کیا ہوا تو وہ کیسے ہیں، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، تو پھر وہ انہوں نے کمی نہیں کی تم سے کچھ بھی، انہوں نے ذرا بھی اپنے عہد میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور انہوں نے پشت پناہی نہیں کی تمہارے خلاف، احدن کسی کی، کسی کی پشت پناہی نہیں کی، کسی کو تمہارے دشمنوں کو نہ کوئی ہیلپ دی، نہ کوئی ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف کوئی کارروائی کی، نہ کچھ کیا، تو یہ یعنی آنیسٹ رہے تمہارے ساتھ، تو تم کیا کرو، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو تم کیا کرو، اب ان کے ساتھ پورا کرو عہد، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک، یعنی ان کی ٹائم پیریڈ کو پورا کرو، تو ان کے جو جتنا بھی ٹائم پیریڈ رکھا ہوا، ان کے لیے 4 منتھس والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیپشنل ہے، ان کے لیے یہ نہیں کہ نہیں 9 منتھس نہیں اب رہیں گے، اب 4 منتھس ہی بس کرو۔ 4 منتھس کن کے لیے تھے، جن کے ساتھ اوپن اینڈڈ تھے معاہدے، یا جن کے ساتھ جنہوں نے خیانت کی تھی، یا جن کے ساتھ کوئی معاہدے ہی نہیں تھے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، یہ بھی یعنی متقی کی خصوصیت ہے کہ وعدے کے مطابق چلے، معاہدے کو پورا کرے، یعنی وعدہ پورا کرنا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے فرما رہے ہیں، یہاں پہ یہ نوٹ کریں، مین المشرکین، مشرکوں سے جو معاہدے، آج ہم کیا کہتے ہیں، جو ان کے ساتھ تو جو مرضی آپ کرو، ان کے ساتھ تو بے شک معاہدے توڑو، ان کے ساتھ کون سی ایسی بات ہے، ہم سب مسلمانوں کے ساتھ معاہدے پورے کرنے ہیں، باقی ان کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے ساتھ یہ کیونکہ یہ کافر ہے، پھر کس نے آپ کو کہہ دیا کہ کافر کے ساتھ نہیں آپ کو معاہدہ پورا کرنا، اور اس کی آپ کو کھلی اجازت دی جا رہی ہے، یہ دیکھ لیں یہاں پہ وہ کون لوگ ہیں، دشمن اسلام لوگ تھے، جو مشرق لوگ تھے، جو وہ لوگ تھے، ان میں بھی ایک کو 4 منتھس کی وہ دی گئی یعنی رخصت، اور دوسروں کو کہا گیا کہ جو آپ کے ساتھ آنیسٹ رہے ہیں اپنے معاہدے کے اندر، آپ بھی ان کے ساتھ پوری کریں مدت۔ فَإِذِ انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائیں یہ، کون اشہر الحرم، اشہر الحرم ویسے کون سے ہیں، حرمت والے مہینے، کیا نام ہے حرمت والے مہینوں کا، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں جو اشہر الحرم، شہر الحرام، اشہر الحرام جن کو کہا جاتا ہے، لیکن بعض نے کہا کہ ان سے وہ مراد ہے، تو پھر تو اس کے بعد ذی الحج کے بعد صرف محرم کا مہینہ رہ جاتا تھا، لیکن زیادہ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اشہر الحرم کن کو کہا جاتا ہے، جہاں کہا جا رہا ہے یہاں پہ ان 4 منتھس کو، جن میں لڑائی کو کہا کہ نہیں ابھی ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے 4 منتھس تک، ان کو کہا جا رہا ہے یہ 4 منتھس ہیں، آپ سمجھیں اس آیت کو، کیونکہ یہ آیت وہ ہے کہ جو
کافروں کے متعلق تو سخت ترین آیت ہے, لیکن کس کانٹیکسٹ میں اس کو بھی تو سمجھے نا. کیونکہ یہ جب تک آپ کو یہ اس کی بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ ہوگی نا, اس وقت تک کوئی بھی انسان سوچے گا یہاں پہ تو لکھا ہے فقتل المشرکین حیث وجدتموہم, قتل کرو مشرکوں کو جہاں تم ان کو پاؤ, وخذوہم ان کو پکڑ لو, ان کو قید کر لو, واحصروا اور ان کا محاصرہ کرو, وقودوا لهم کل مرصد ان کو بیٹھ جاؤ, ان کے لیے گھات میں ہر گھات پہ ان کے لیے بیٹھ جاؤ. تو یہ تو بہت سخت آیت ہے, یہ تو بہت یعنی کافروں کے لیے دیکھو اسلام کس طرح کہہ رہے ہیں. تو دیکھنے میں انسان اگر بیک گراؤنڈ نہ دیکھی جائے اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس آیت کو صرف لے کر اور اس کو کہیں پیش کیا جائے تو ایسے لگے گا کہ جیسے بہت ان کے بہت ہی یعنی سخت آیت اور کتنی مطلب ایک پتہ نہیں کیا ان کے اوپر ظلم ہوا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں یہ اعلان کب کیا جا رہا, جب حجت تمام ہو گئی. یہ اس وقت کیا جا رہا ہے جب تقریباً سوچیں 21 ایئرس گزر چکے ہیں, ٹھیک ہے, دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے, اور اس کے بعد بھی جب مکہ فتح ہو گیا تو تب بھی یعنی ایک سال کے بعد یہ اعلان ہو رہا ہے, اور اس میں بھی پھر آگے 4 months کی مہلت دی جا رہی. اب جب یہ 4 months بھی اوور ہو جائیں اور کوئی پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا, تب اللہ کی سنت کیا ہے؟ اس چیز کو مد نظر رکھ کے پھر یہ آیت دیکھیں کہ اگر رسول کا مقام وہ ہوتا ہے اور رسول انذار کرتا ہے, رسول کہتا ہے اگر تم میرے پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا تم پہ, اور یہ لوگ کہتے تھے نا ہاں لے آؤ عذاب, لے آؤ, کیوں نہیں لے کر آتے عذاب, تو یہ تو وہی عذاب ہے. رسول کی قوم اگر اس پر ایمان نہ لے کر آئے دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب آتا ہے, یہ بات یاد رکھیں, اور ہم ساری قوموں کا ذکر پڑھ چکے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی وہ زیادہ تر تو ایمان لے ہی آئی تھی, اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بنے تھے وہ, اور کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دی سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب جو لوگ رہ گئے ہیں جو آپ کی قوم میں سے ہیں ان پر تو عذاب آئے گا ہی نا, ٹھیک ہے. جب جب تاریخ میں کسی قوم نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آئے. تو اب یہ عذاب کیسے آ رہا ہے؟ فقتل المشرکین حیث وجدتموہم, جہاں کہیں یہ تمہیں ملے پھر ان کو قتل کرو, وخذوہم اور ان کو قیدی بناؤ, واحصروا اور حصار کر لو ان کا, گھیرو ان کو پھر, اور وقعدوا لہم کل مرصد اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو. آپ اس قوم کے لیے سب سے پہلے آئے اور اسی میں سے اگر لوگوں نے انکار کیا تو ان کے لیے یہ سزا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو کوئی کافر نظر آئے گا تو اس کے ساتھ وہ یہ کہیں گے دیکھا قرآن کہتا ہے فقتل المشرکین حیث, جہاں مشرک دیکھو گے نا تم نے اس کو مارنا ہے. استغفر اللہ. یہ جب ہم کانٹیکسٹ سے نکال کے آیتیں دیکھتے ہیں تو پھر اس طرح لوگوں کو برین واش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا. ان کے لیے تو یہ صحیح بنتا تھا کیونکہ ان کے اوپر ایک عذاب تھا, آج یہ کیسے صحیح بنتا ہے؟ دیکھیں ان کے لیے اس طرح بھی ایک بات سے سمجھیں, آپ کسی ملک میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ ویزا لیتے ہیں, جب ویزے کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں تو ریسٹ کر دیتے ہیں, جیل میں ڈال دیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں نا کہ اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے. تو یہی ہے کہ بھائی آپ نے یہاں پہ نہیں رہ سکتے, اب آپ نے اگر اس طرح سے رہنا ہے تو آپ کو یہاں کا ویزا چاہیے جو ہے اسلام, اگر ویزا نہیں ہے تو آپ یہاں سے نکل جائیں, یہی کہا تھا نا ان کو. پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے تو یہ سزا ہے, اور اس کے باوجود اس سارے کے باوجود پھر کہا گیا فَإِن تَابُوا, پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, پھر بھی ایک بچنے کی صورت ہے. دیکھیں اتنی بڑی بات ہے یہ کہ تب بھی اگر یہ 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی توبہ کر لیتے ہیں تو تب بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ ہے، لیکن توبہ، صرف توبہ کر لینا اور کہنا کہ ہم نے توبہ کر لیا یہ کافی نہیں ہے، جب تک پھر اس کے ساتھ وقام الصلاۃ و آتو الزکاۃ نہ ہو، پھر نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی دو. یعنی تم توبہ کر لیتے ہو، اسلام لے آتے ہو، اللہ معاف کر دے گا، لیکن تمہیں ساتھ اپنے عمل سے ثبوت دینا پڑے گا کہ تم مسلمان ہو. جو انسان اپنا جسم اللہ کی راہ میں تھکا سکتا ہے، نماز یہی ہے نا، تھکانا اپنے جسم، جسمانی عبادت ہے نا، اور جو مال کی قربانی دے سکتا ہے، تو یہی وہ ثبوت ہے کہ واقعی وہ اسلام میں پھر جو داخل ہوا ہے تو واقعی سچا سچ ہے یہ. ورنہ آپ صرف کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مسلمان ہیں، بس ایک کلمہ پڑھ لیا، وہ کافی نہیں ہے. نماز اور زکوٰۃ ضروری ہے اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے. اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے، آپ کو پتہ ہے نا، کہ پھر قتال بھی کیا تھا ان کے ساتھ جو مانعین زکوٰۃ تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیونکہ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں ہی مسٹ ہیں جب کوئی مسلمان ہو جائے، جس کے اوپر زکوٰۃ ظاہر ہے فرض ہو گئی. اس کے بغیر کسی کا اسلام جو ہے وہ کریڈیبلٹی اس کی نہیں ہے. ایک حدیث بھی ہے نا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا. نماز چھوڑ دو گے کفر میں آ جاؤ گے، نماز میں آ جاؤ گے نماز پڑھنے لگو گے ایمان میں آ جاؤ گے. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفناؤ، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے. اتنا سخت معاملہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہونا تو بے نمازی کو سزا دی جائے، کوڑے لگائے جائیں اس کو. لیکن چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہوتی، تو اس لیے آج لوگ کہتے ہیں نماز کا کیوں کہہ رہے ہیں، ہمارا پرائیویٹ معاملہ، ہم پڑھیں یا نہیں پڑھیں. لا اکراہ فی الدین. او ہو، لا اکراہ فی الدین اس میں نہیں ہے، وہ دین میں داخل ہونے میں ہے. اس میں کوئی آپ کو زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں کر سکتا، ضرور مسلمان ہو، یاد رکھیں. یہ تو دوسرے لوگ ہیں نا، یہ تو زبردستیاں کرا کے اپنے دین کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ ضروری ہی آپ نے اسلام لانا ہی ہے، اگر بس ورنہ ہم آپ کو ختم کر دیں گے. نہیں، اسلام کہتا کوئی زبردستی نہیں. ہاں جزیہ دے کے رہو، اگر غیر مسلم رہنا ہے. اسلامی مملکت میں ذمی بھی رہتے تھے، یعنی دیتے تھے وہ اپنے ٹیکس وغیرہ، جو بھی منی اپنے دیتے تھے، جیسے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اپنے کچھ ان کے اوپر ٹیکسز ہوتے ہیں، مگر رہتے تھے مسلمان کے انڈر، مسلمانوں کے انڈر، جہاں پہ مسلمانوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں، تو ان کے انڈر رہے ہیں غیر مسلم بھی. ان کو تو نہیں کہا گیا کہ اب تمہیں مار دیں گے اگر تم نہ اسلام لے کر آئے، اس لیے کہ اسلام لانے پہ کوئی زبردستی نہیں ہے. ہاں اسلام لے آئے ہو، اس میں داخل ہو گئے ہو، تو اب زبردستی ہے، اب تم نماز بھی قائم کرو گے اور زکوٰۃ بھی دو گے. اب اگر تم نے کہا میں نے نہیں زکوٰۃ دینی تو تم سے جنگ ہوگی، اور تم نے کہا میں نے نہیں نماز پڑھنی تو تمہیں اس کی سزا ملے گی. ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مانے جنہوں نے انکار کیا تھا زکوٰۃ دینے سے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور یہی آیت دلیل بنائی کہ دیکھو نماز اور زکوٰۃ کے بغیر انسان اسلام سے خارج ہے. جس نے حدیث میں ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اسی وجہ سے تو منافقین بھی مسئلے میں پڑ جاتے تھے، ان کو بھی تو اس زمانے میں نماز پڑھنی ہی پڑتی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ پھر اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں. مسٹ تھا، یہ کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ مسلمانوں اور نماز نہ پڑھے. آج تو ہم اچھے مسلمان ہیں کہ نمازیں بھی چھوڑی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک. یہ بات کو سمجھیں، یہاں سے نماز کی اہمیت کتنی پتہ چلتی ہے. صحابہ کرام بھی کسی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، لیکن یہ ہمیں کیا آج ہو گیا کہ مسلمانوں میں سے کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے یہاں نماز کا کوئی تصور نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں اسلام ویلڈ ہی نہیں ہے. ان کو بھی کہا جا رہا ہے توبہ کرو گے، نماز قائم کرو گے، یہ نہیں کہ کوئی پڑھ لی کوئی نہیں پڑھی، قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تب فخلو سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو. اب ٹھیک ہے، ان کو آن دیر اون چھوڑ دو، اب ان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بے شک رہو یہاں پہ، کوئی ہمارے تمہارے ساتھ کوئی یہ جو ساری باتیں ہیں ان میں سے کوئی نہیں، کوئی ان کو ہارم نہیں دیا جائے گا. لیکن یہ تین کام کرنے ہوں گے. اچھا ان کو یہ کہا جا رہا ہے جو باہر سے آنے والے ہیں, دین میں داخل ہونے والے ہیں, تمہارا اسلام ہم تبھی سمجھیں گے کہ جب تم یہ کام کرو گے. اور ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے آپ کو آلریڈی مسلمان کہتے ہیں اور نماز سے اور زکوٰۃ سے فارغ ہیں, اور کوئی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے, کوئی زکوٰۃ دے دیتے ہیں نماز میں کوتاہی ہے, ہم سے اٹھا نہیں جاتا, ہم سے یہ نہیں کیا جاتا, ہماری جاب ایسی ہے, ہمارا فلانا کام ایسا ہے, کیا کریں نماز کا. نماز تو پانچ دفعہ دن میں پڑھ کے اپنی اسلام کا آپ کو ثبوت دینا ہے, زکوٰۃ تو پھر بھی سال میں ایک دفعہ ہے, مگر کئیوں سے وہ زکوٰۃ بھی نہیں دی جاتی, اس لیے کہ مال کون نکالے. زکوٰۃ ایک بوجھ بن گئے, ایسا لگتا ہے کہ چٹی پڑ گئی ان کے اوپر. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں جب ان کو یہ کہہ دیا گیا تمہاری کریڈیبلٹی نہیں, تمہارا ویلڈ ہی نہیں اسلام, تو ہمارے سب کے لیے ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہم نہیں اپنے اسلام کو ویلڈ سمجھیں جب تک کہ ہم نماز اور زکوٰۃ کے پابند نہ ہوں. پابند ہم کتنے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں نماز نماز نہیں پڑھی جاتی, بس وہ بڑی مشکل لگتی ہے, نیند نہیں پوری ہوئی ہوتی, اٹھا نہیں جاتا صبح کو, ویکینڈ پہ تو ویسے ہی فجر معاف ہے. تو بات سمجھ آ گئی. پھر آیا ان اللہ غفور الرحیم, یہ کیوں آیا ان اللہ غفور الرحیم؟ اس لیے کہ اتنے بڑے مسئلے کرنے کے باوجود, اتنی مخالفتوں کے باوجود, اگر پھر بھی یہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہو جاتے ہیں تو اللہ بخشنے والا پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ جو تم نے نبی کو ستایا, مسلمانوں کو ستایا, یا جو تم اپنے کفر پہ قائم رہے اس وقت سے شیئر کرتے رہے, اللہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ, اس کو کہتے ہیں اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت. تو اس کو لے کے ہی بعض لوگ ان آیتوں کو لے کے یہ کرتے ہیں کہ گلے کاٹ رہے ہیں کافروں کے, اور یہاں سے کہیں پہ بھی اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا. وہ گلے کاٹ کاٹ کے اپنے یوٹیوب پہ ویڈیو لگا رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم غیر مسلموں کو اس طرح مار رہے ہیں. یہ اس کی کوئی دلیل اس آیت سے نہیں ہے. یہ آج کے ان کے بارے میں ہے ہی نہیں آیت. تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں, صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تو رہے نا, آپ تاریخ اٹھائیں, ہسٹری اٹھائیں کہ کیا کبھی ایسے کام ہوئے جو آج ہو رہے ہیں. یہ ان مشرکوں کی بات ہے جو مکہ میں رہتے تھے, حرم کو صاف کرنا تھا, ان کو بھی توبہ اور اقامت صلات اور زکوٰۃ کی بات کر کے وہ کیا گیا. اس کو عام قانون ہم نہیں بنا سکتے کہ دس از فار دا ہول ورلڈ, یہ نہیں ہے. اب ان چیزوں کو لے کے غلط پروپیگنڈا کرتے رہنا اور مسلمانوں کو یہ بتانا دیکھو قرآن کے اندر یہ ہے, اور دوسرے بھی آ کے آپ کو آپ امبیرس ہوتے رہے, ہائے ہم ہمارے قرآن میں یہ آیتیں ہیں, ہائے ہم کس طرح ان کو ڈیفینڈ کریں, واقعی دیکھو کتنی غلط بات ہے. نہیں, ہم ایسے نہیں ہیں. ہمارے لیے تو یہ تک کم ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت میں ذمی بن کے رہنا چاہتا ہے تو اس کے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں جتنے مسلمان کے ہیں. یعنی اب حکومت کا ذمہ ہے کہ اس کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرے. یہ ہوتے ہیں نا ذمی, غیر مسلم بن کے اگر مسلمانوں کے انڈر بھی رہنا چاہے, اور اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے تو اس مسلمان کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے. لیکن جب ہمیں دین کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تو اب ہم امبیرس ہوتے پھرتے ہیں. ہمیں خود سمجھ ہونی چاہیے. اور یہ علم لینا, یا ایک بات میری یاد رکھ, یہ علم لینا اس قسم کی آیات کا, یہ ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کا ایک جہاد, علم کے ذریعے آپ جو جہاد, ہم لاسٹ ٹائم جو بات کر رہے تھے, علم سے جہاد کرنا کہ اپنے دین کا دفاع کرنا, قلم کے ذریعے, علم کے ذریعے, زبان کے ذریعے, یہ وہ ہے کہ آپ اب دفاع کریں, کیونکہ اٹیک ہو رہا ہے آپ کے دین پہ ان آیات کے ذریعے, ان کو بیس بنایا جاتا ہے. اور ہم اس وقت سمن بکمن امیون ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہر جگہ کوئی علماء نہیں پہنچیں گے جواب دینے کے لیے۔ جس جاب پہ آپ کام کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ غیر مسلم لوگ، کیونکہ جو غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں ان کا تو ہر وقت کا واسطہ ہے، تو ان لوگوں کو کیسے جواب دینا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے دین کے اوپر حملہ ہوتا رہے اور آپ دفاع نہ کریں۔ تو یہ تو کتنی بڑی ہمارے لیے ایک جرم کی بات ہے۔ تو یہ جب بات ان کو بتا دی، اور ایک اور بات میری سن لیں، وہ یہ کہ یہ جو چیز تھی نا، یہ نوبت کبھی آئی ہی نہیں، نہ تو اس طرح ان کو پکڑا گیا، نہ اس طرح، کیونکہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کو ایک سزا کی سنائی جا رہی ہے، آپ دیکھ لیں، یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ایسے کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مگر جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے بھی ہیں نا، سخت سزا کی کب سناتے ہیں؟ جب آپ نہیں چاہتے کہ ایسا کبھی ہو، یہ کوئی کام ایسا کرے، تو آپ کہتے ہیں اب 2 مہینے کے لیے تمہارا ہر خرچہ بند، اب 2 مہینے کے لیے تم گھر سے نہیں نکلو گے اگر تم نے یہ کام کیا، اگر تم باز نہ آئے تو اب یہ تمہارے لیے یہ اور سزا ہے، تاکہ وہ کبھی اس کام کو نہ کریں۔ اب ان کو اتنی بڑی سزا سنا دی گئی ہے کہ اگر تم لوگوں نے پھر بھی ایسا کیا، یہ اب اناؤنسمنٹ ہو رہی، یاد رکھیں، یہ نمبر 5 آیت بھی اناؤنسمنٹ میں، یہ 4 مہینے گزر گئے، پھر بھی اگر تم لوگ باز نہیں آئے اور یہ آپشنز میں سے آپ نے نہیں کوئی چوز کی، نہیں یہاں سے نکلے، نہ مسلمان ہوئے، تو پھر یہ تمہاری سزا ہوگی۔ اور کتنی بڑا ان کو انسینٹیو بھی دیا گیا، اگر تم توبہ کر لو گے، دیکھو اللہ غفور الرحیم ہے، کہ تمہیں کچھ نہیں کام ہوگا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی ایک مشرقین میں سے، اسْتَأْجَرَكَ، پناہ مانگے تم سے، تو کیا کرو؟ یعنی یہ کن کے لیے اب آ رہی ہے آیت؟ ابھی ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے آیت کس کس کے لیے۔ اگر مثلا کوئی مشرکوں میں سے پھر بھی آ جاتا ہے، 4 مہینے گزر گئے، اب وہ کہہ رہا ہے دیکھیں مجھے آپ پناہ دیں، میں نے، مجھے تو اسلام کا پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں، ایسے بھی تو بدو لوگ، ایسے بھی تو قبائل ہوں گے جن میں پرواہ نہیں کی، پیغام نہیں پہنچا بھائی ان تک، تو آپ کیا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں جی آپ ہمیں نا پناہ دیں۔ پناہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب آپ ہمیں، ہم نے تو اسلام کا پیغام ہی نہیں ملا اس طرح سے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی اس کی، اب ہم اس کو ذرا سمجھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا، تو اس کے بارے میں ہم آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ پناہ کس لیے؟ تاکہ، کیونکہ امن و امان میں ہوں گے تو ان کو کوئی بات بتائیں گے نا، یہ تو نہیں کہ اب وہ آئے ہیں تو اب تو کیا ہے ان کے لیے حکم کہ ان کو قتل کر دو، اب وہ آئے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا اسلام، تو اب تمہیں کیا کہنا ہے؟ اب ہمارے جیسا کوئی ہو تو کہیں گے تم سوئے پڑے تھے، اب تمہیں یاد آ گیا، تم اتنے بھولے بن رہے ہو، نہیں، یہ تانے کوئی نہیں دیں گے، بلکہ کیا کرنا ہے، فَأَجِرْهُ، تم پناہ دے دو اس کو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے غفور و رحیم ہونے کی بات، یہ اللہ کی رحمت۔ اتنی سخت بات کے اوپر بھی، اتنی سخت آیات کے بعد اینڈ میں بھی یہ نہیں لوگ دیکھتے کہ اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ ان کو بھی معاف کرنے کو تیار ہے جو ایسے لوگ تھے جن کا پاسٹ یہ تھا، اور پھر بھی اگر کوئی آ کے تم سے کہتا ہے مشرکوں میں سے کہ نہیں جی مجھے نہیں سمجھتی، اتنے بڑے الٹیمیٹم کے بعد بھی کوئی یہ کہتا ہے تو تم اس کو پناہ دے دو، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ سن لے اللہ کا کلام، تم اس کو پھر سناؤ اللہ کا کلام، اس کو پناہ دے دو، ظاہر ہے وہ امن میں آئے گا تو اللہ کا کلام سنے گا نا، ورنہ تو کوئی اس کی گردن ہی اڑا دے گا، اب اس کو امن دے دو اور اس کو اللہ کا کلام سناؤ۔ اور اس آیت سے اگر آپ اس چیز کو انڈر لائن کر لیں، کلام اللہ کو، تو یہ ثابت کرتا ہے، کلام اللہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن، تو قرآن کو یہاں پہ کلام اللہ کہا گیا، اس کا مطلب قرآن کریم میں خود یہ ثبوت موجود ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خود فرمایا کہ یہ کلام اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میری اور آپ کی کئی بھی نہیں بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام اللہ کہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ آ کے یہ بات کہتا ہے، وہ پناہ مانگتا ہے، 4 مہینے پورے ہونے والے ہیں، ہو گئے ہیں، مگر وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کو نہیں کسی نے ابھی تک بتایا تھا، تو اس کو کلام اللہ سنا دو، پھر کیا کرو؟ پھر اس کے بعد کھڑے ہو جانا اور اس کو کہنا کہ اچھا اب سن لیا نا، اب بتاؤ تم نے مسلمان ہونا ہے کہ نہیں، نہیں ہوتے تو ابھی تمہاری گردن اڑاتا ہوں، نہیں تب بھی یہ نہیں ہے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اس کی جائے امن میں، اس کی جائے امن میں، یعنی پھر جہاں پہ اس کی امن کی جگہ ہے، جیسے مثلاً اس کا گھر ہے یا اس کا قبیلہ ہے یا وہاں پہ اس کو پہنچا کے آؤ، پہلے تمہاری پناہ میں آ گیا، پھر اس کے بعد تم نے اس کو قرآن سنایا، پھر آپ اس کو وہاں پہ پہنچا کے آؤ۔ کیوں پہنچا کے آؤ؟ تاکہ وہ وہاں پہ بیٹھے گا، سوچ سمجھ کرے گا، سوچے گا، کچھ دیکھے گا، ٹھیک ہے؟ پھر بھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، سیفٹی کی جگہ پہ اس کو پہنچانا ہے، امن کی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ، پہنچا کے آؤ تم، اگر یہ نہ کوئی مسلمان اور مل جائے وہ اس کو قتل کر دے گا۔ اللہ اکبر، ذالک بانہم قوم لا یعلمون۔ اے رب تیرے قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، یہ دراصل لا علم ہے۔ اس پہ بھی سبحان اللہ میں کہتی ہوں، جو لوگ کہتے ہیں قرآن ایسے یا اسلام ایسے، تشدد یا یہ باتیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں یہ ایسے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو علم نہیں۔ ماں بچے کے لیے کہتی نا، اس سے کوئی غلطی جاتی، کہتی نہ سمجھ ہے، چلیں چھوڑیں، اب یہ ان کو سمجھ نہیں ہے، اس کو ابھی پتہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اس وقت سے سوئے رہے، نہ ان کو کوئی ہوش آیا، آپ آ کے کہہ رہے ہیں جی ہمیں بتا دیں، تو ان کو کوئی تانے نہیں ہیں، ان کو بھی موقع دیا جا رہا ہے، یعنی آخر تک، آخری حد تک موقع دیا جا رہا ہے، چاہے یہ جنگ کا زمانہ ہی کیوں نہ ہو، اگر دشمن مہلت مانگ رہا ہے تو مہلت دو، اور ہم تو اپنے مسلمانوں کو بھی مہلت نہیں دیتے، مسلمانوں کو بھی نہیں مہلت دیتے کہ تم کسی اور فرقے سے ہو، یہ نہیں کہیں گے انہم قوم لا یعلمون، کہیں گے نہیں ان کی بھی گردنیں اڑاؤ، یہ کافر ہیں، پہلے کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، پھر ہر چیز جائز ہو جاتی، کیونکہ ہم نے تو فتوے تو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے نا، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، فلانا کافر، بسوں پہ لکھا ہوا ہے، دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، وال چاکنگ کی ہوئی ہے، یہ فلاں کافر، وہ کافر۔ اب جب کسی کو کفر کا کہہ دیا تو پھر اس کے بعد تو فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، اب تو مارو ان کو، اب جدھر جا رہے ہیں وہاں پہ مار رہے ہیں، ان کے سر لٹکا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سب سے سخت سورت سمجھی جاتی ہے سورہ توبہ، اور اس میں دیکھیں ذرا کیا باتیں، اور آج ہم اپنے عمل دیکھیں ذرا، اللہ کو کسی کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ بے نیاز ہے، تم ان گردنیں کاٹ کاٹ کے رکھ رہے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ ہم تمہاری گردن کاٹ، نہیں تمہیں ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کسی کو وائپ آؤٹ کرنا ہوگا نا تو وہ تو بستیوں کی بستیاں ختم کر سکتا، کی تھی نا پچھلی قومیں، وہ ختم کر سکتا، تمہارے نہیں ذمے یہ کام دیا ہوا کہ تم لوگوں کی گردنیں کاٹو۔ ہم نے کس طرح اپنے دین کو، ہم نے خود اس سے دشمنی کی ہے، کہ جب ہم ان آیتوں کو لے کے کس طرح ہم ان کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، ہم خود کیوں نہیں ہوش میں آتے، ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے، کس میں اتنی ٹالرنس ہو سکتی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، ہمارے اپنے عمل بگڑ چکے ہیں، مگر اسلام ایسا نہیں ہے، ہاں مسلمان وہ اگر بروٹل ہو چکے ہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم کلمہ گو وہ اگر ایسے کام کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا، مسلمان سوسائٹی تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن سے نہ صرف ان کے دل بدلتے ہیں، دوسرے سننے والوں کے بھی بدل جاتے ہیں، ان کو سناؤ اللہ کا کلام، کیونکہ اللہ کا کلام ہی دلوں کو بدلتا ہے نا، یہ نہیں کہا گیا کچھ اور سناؤ، ان کو بٹھا کے گرامر پڑھاؤ، ان کو بٹھا کے کوئی قوالیاں سناؤ، کوئی نعتیں سناؤ، کوئی یہ سناؤ، اللہ کا کلام سنا دو بس، کہ اللہ کا کلام حجت ہے، اللہ کا کلام ہی ہے جو دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے۔ تو مسلمان کی محفل تو ایسی ہوتی کہ غیر مسلم بھی جب آتا ہے تو وہ بھی محسوس کرے کہ یہ اس عظیم کلام کے ماننے والے ہیں۔ صحابہ کے تو گھر بھی اور مجلسیں بھی قرآن سے سجتی تھی۔ آج تو قرآن کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوتی مسلمانوں میں، خود وہ پڑھنے والے نہیں ہیں، کسی اور کو کیا سنائیں گے؟ جن کو خود ہی نہیں اپنے اللہ کے کلام کا علم، وہ کیسے دوسرے کو سنائیں گے بتائیں؟ کہا جا رہا ہے مشرکوں کو سناؤ، کون سنائے بھائی، ہم تو خود نہیں سنتے کبھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ان آیتوں کو، یعنی اگر ہم نے آج سمجھ لیا نا یہ چھ آیتیں، اور ان کو پہنچا دیا آگے تک، بہت ساری کنفیوژنس لوگوں کی دور ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ جو اسلام کے اوپر اٹیک کرتے ہیں ان آیتوں کی وجہ سے، ان کے ذہن کلیئر ہو جائیں گے، بلکہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح فرماتا ہے، اور یہ ان مشرکین مکہ کے لیے، اور یہ وہ حرم کے رہنے والے، حرم میں تو آپ کو سوچیں کہ وہ تو ایسی جگہ ہے جو ہے ہی اللہ کا گھر، وہ جو جب یہ زمین بنی تھی تو سب سے پہلے فرشتوں نے یہ گھر اللہ کا وہاں قائم کیا تھا، آدم علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر کی تھی۔ اس جگہ پہ شرک ہو رہا، اس جگہ پہ تو شرک ویسے ہی بالکل برداشت نہیں، پھر بھی وہاں کے مشرکوں کو بھی اتنا زیادہ مہلت دینا، اور اتنی زیادہ ان کے ساتھ تحمل کا معاملہ، اور اتنی زیادہ ان کو گنجائش دینا، یہ بتایا گیا، تو باقیوں کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ بس مسلمانوں کا یہی کام ہے کہ وہ دنیا میں تلواریں لیے گھومتے پھریں اور مرنا مارنا کرتے پھریں، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے ہم۔ اللہ اکبر۔